بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الحاربين، رب الشهداء والصديقين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. میرا اپنا اندازہ یہ تھا کہ بالکل مختلف مجمع میں مجھے یہ 9 مجالس، جن میں سے ایک جشن اور 8 مجالس ہیں، پڑھنا پڑیں گی، اور اس اعتبار سے میں نے کچھ پرانی باتوں کو دہرانے کے لیے آج کی مجلس تیار کی تھی کہ دو دن پہلے کی مجلس کا فلا نقطہ اور چار دن پہلے کی مجلس کا فلا نقطہ، لیکن اب اس وقت آ کے میں انتہائی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہوں. البتہ یہ یاد دلا دیا جائے کہ یہ آج کی مجلس کی حد تک یہ میرا ارادہ یہ تھا کہ اس سے پہلے والا اشرہ جس عنوان پہ پڑھا گیا، اس کی چند باتوں کو اس لیے دہرانا تھا کہ جس موضوع کو، جس ٹاپک کو، جس عنوان کو ان 8 مجالس کے لیے قرار دیا گیا، اس کا ایک بڑا گہرا تعلق زمانے کے امام کے حالات سے بھی ہے، اور ہمارا موضوع ان مجالس کے لیے مختار نامہ. یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ بہت سارے مومنین کو شاید اس ٹاپک سے اتنا زیادہ انٹرسٹ نہ ہو، تو اب آج تو آپ آ گئے، کل آپ کے لیے فیصلہ کرنے میں آسانی رہے. لیکن میں یہ یاد دلا دوں کہ ہندوستان میں اب تک ایام عزا کا اختتام اسی مختار نامے کے عنوان پہ اس لیے ہوتا ہے کہ 9 ربیع الاول کی تاریخ تو ہی جناب مختار کے حالات کی تاریخ، تو بجائے اس کے کہ کسی ایک آخری تقریر میں جناب مختار کے کارنامے کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے اور بات پوری سمجھ میں نہ آ سکے، صرف تھوڑی تھوڑی باتیں بتا کے ذاکر یا خطیب مجلس کو مکمل کرے، بہتر یہ کہ 7-8 دن یہ مسلسل بیان ہو تاکہ صحیح معنوں میں عید الزہرا یا 9 ربیع الاول، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کے حوالے سے جناب مختار کا رول سمجھ میں آئے. اور ایک گزارش میں ایک اور حوالے سے کر رہا ہوں. عام طور پر جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، عام طور پر یہ میرا طریقہ کار ہوتا نہیں، لیکن صرف اس لیے اس کو دہرا رہا ہوں تاکہ یہ اندازہ ہو کہ یہ آخری 8 دنوں میں اس موضوع سے میری دلچسپی کی ایک اور دوسری وجہ بھی ہے. جو کیا ہے؟ ایک پہلی وجہ تو میں نے یہ بتائی، دوسری وجہ یہ بتائی کہ جیسا کہ آج کل کی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ بہت ساری چیزیں انسان کو اپنے بزرگوں سے میراث میں ملا کرتی ہیں، اور اس طرح سے ملتی ہیں کہ خود اس بیچارے کو بھی پتا نہیں ہوتا، وہ بھی کبھی پریشان ہوتا ہے کہ میں فلاں چیز پہ کیوں عمل کر رہا ہوں. یہ اس کے جینز کے اندر اس کے بزرگوں سے داخل ہوتی ہے. میرے مرحوم دادا لکھنؤ کے اعتبار سے، لکھنؤ کے کسی بھی بزرگ سے دریافت کر لیجیے، ساری زندگی ان کا عنوان یہی مختار نامہ رہا تھا. اور اسی طرح میرے رشتے کے نانا، یعنی میری والدہ کے ماموں، مرحوم مولانا اجلال صاحب قبلا، جن کی زندگی کا بڑا حصہ حیدرآباد دکن میں گزرا، ان کا بھی عنوان یا ان کا بھی موضوع یہ مختار نامہ ہوتا تھا. تو ددیال و ننیال دونوں کی جانب سے ایک طرح سے مجھے میراث میں یہ موضوع ملا، اور ایک زمانے میں میں اس عنوان پہ خاصی گفتگو کر چکا ہوں. لیکن جب سے پاکستان سے باہر کی مجالس کے سلسلے شروع ہوئے تو اب ہوتا یہ ہے کہ ہر علاقے میں 10 دن کا قیام ہوتا، لیکن ٹورنٹو میں جو کہ اتفاق سے میرا قیام 20 دن کا ہو گیا، تو اب دو مختلف اشرے ہونے کی بنا پر میرے لیے آسانی ہو گئی کہ میں یہاں مختار نامے کو عنوان بنا سکوں، اور اس کے لیے سورہ مبارکہ شعرا کی آخری آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا گیا. یہ سورہ مبارکہ شعرا قرآن کریم کا سورہ نمبر 26، اور اس میں ٹوٹل 226 آیتیں، اور یہ اس کی وہی آخری آیت ہے کہ جو صحیح معنوں میں تو ظہور امام کے بعد ہمارے سامنے ظاہر ہوگی، مگر اس سے پہلے ٹائم ٹو ٹائم، وقتاً فوقتاً پروردگار اس آیت کی مختلف مثالیں ہمارے سامنے پیش کر رہا. آیت کا ترجمہ یہ کہ جو آدمی آج ظلم کر رہا عن قریب اسے پتا چلے گا کہ زمانہ کس طرح سے بدل رہا ہے، حالات میں کتنی بڑی چینج آ رہی، اور کس طرح سے اس کے ظلم کا بدلہ یا ریوینج اسی دنیا میں اس سے لیا جائے گا. صحیح معنوں میں تو یہ آیت اس دن پوری ہوگی جس دن زمانے کا امام اس دنیا میں ظاہر ہو کر اپنے باقی 13 بزرگوں کے ساتھ رجعت کے دور میں وہ عدالت قائم کرے گا، جس میں آدم سے لے کے قیامت صغرا تک کے ایک ایک ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی، اور اگر سب سے پہلے کربلا کے ظالموں کو سزا دی جائے گی، لیکن سلسلہ شروع ہوگا قابیل ملعون سے کہ جس نے جناب حابیل کو شہید کر کے اس دنیا میں ظلم کا وہ سلسلہ شروع کیا کہ جو آخری زمانے میں صاحبان ایمان کے خون بہنے پہ جا کے رکے گا، اور پھر امام آ جائیں گے. لیکن جملہ ذرا میرا بہت لمبا ہو گیا کہ صحیح معنوں میں تو اس آیت کی مثالیں ہم دیکھیں گے ظہور امام کے بعد، لیکن ٹائم ٹو ٹائم پروردگار ہمیں دکھاتا رہتا کہ جو کل کا ظالم تھا دیکھو آج وہ کہاں گیا، سر چھپانے کی جگہ اس کو نہیں مل رہی، جس طرح سے واقعا زمین اس کے لیے تنگ کی جا رہی، ذرا سا آدمی کو آنکھیں کھول کے دیکھنا چاہیے. بہت ہی مختصر دو حوالوں سے میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. اگر انسان انڈیویجول افراد کے گناہوں پہ نگاہ ڈالے تو وہاں بھی اسے یہ نظام قدرت نظر آئے گا کہ خدا کے یہاں دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں، اور ہر ظالم کو اسی دنیا کے اندر اس کے ظلم کی کوئی نہ کوئی سزا مل کے رہتی ہے. لیکن کیوں خدا کو جلدی نہیں ہے کسی کام کی. شب جمعہ ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اور یہی دعا شب عرفات کے لیے بھی مستحب ہے. اس دعا کے اختتام کا ایک جملہ کہ خدا بندہ مجھے معلوم ہے کہ تو کبھی بھی کسی مجرم کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، کیونکہ جلدی وہ آدمی کرتا کہ جس کے سامنے دو پرابلم، یا تو اسے یہ ڈر کہ آج مجھے ایک چانس مل گیا، خدا معلوم کل میری طاقت باقی رہے کہ نہیں، کل میرا اقتدار باقی رہے کہ نہیں، کل میری حکومت باقی رہے کہ نہیں، کل میرے پاس اتنی ساری اتھارٹی ہو کہ نہیں، جو کرنا ہے آج کر لو. میرا پروردگار اس سے بلند، اس کی کائنات پر حکومت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس کی طاقتوں کو کبھی زوال نہیں. اور جلدی وہ کرتا جسے یہ ڈر ہوتا کہ یہ مجرم آج میرے ہاتھ میں آ گیا، ہو سکتا ہے کل بچ نکلے، ہو سکتا ہے کل بھاگ کے کہیں اور چلا، تو جلدی سے بدلہ لے لو. میرا پروردگار اس سے بھی بلند، اس لیے کہ بڑے سے بڑا مجرم اور طاقتور سے طاقتور مجرم ہر ایک سے بچ کے بھاگ کے جا سکتا، لیکن پروردگار کی گرفت یا گرفت سے بچ کے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ تو پس میرا خدا مجرم کو ظالم کو سزا دینے میں جلدی کیوں کرے؟ وہ تو ذرا سا مزے لے لے کے ظالم کی رسی کو اس طرح سے ڈھیل دیتا جاتا کہ جیسے کل رات کی مجلس میں عرض کر رہا کہ اگر فرعون آسمان کی جانب تیر چلائے گا تو خدا اس کے سیٹسفیکشن کے لیے اس تیر پہ اس لیے خون لگوا دے گا تاکہ اس کو بالکل یقین ہو جائے کہ ہاں اگر کوئی اللہ تھا بھی تو آج میں نے اس اللہ کا خاتمہ کر دیا. موقع دیا جاتا جو تمہارا دل چاہے ظلم کرو، لیکن آخرت سے پہلے. اچھا ایک بات ذرا سا موضوع سے ہٹ کے لیکن جلدی سے کہہ دوں، دراصل ہر ظالم کو 3 مرحلوں میں سزا دی جاتی، ایک آخرت کی سزا، اور ایک زمانے رجت کے اندر ظہور امام کے بعد سزا، اور ایک اسی دنیا کے اندر اس کے گناہوں کی سزا. اب اس پر ایک بحث چڑھ سکتی کہ ایک جرم کی 3 سزائیں کیوں؟ حضرت کسی کے ذہن میں یہ سوال آیا تو بعد میں انشاءاللہ کبھی اس کی تشریح کی جائے گی. ابھی ایک بات سن لی, ہوتا یہ کہ بہت سارے آدمی خود اپنے گناہوں کو بھول جاتے ہیں اور 10 سال بعد 20 سال بعد جب انہیں اس گناہ کی دنیاوی سزا مل رہی ہوتی وہ پریشان ہو کے کہتے ہیں کہ مولانا کیا مسئلہ, ہم نے تو کوئی ایسی غلطی نہیں کی, ہم نے تو کوئی ایسا قصور نہیں کیا, آخر یہ آج ہمارے لیے پروردگار کی جانب سے اتنا سخت عذاب کیوں آ رہا. تم بھول گئے خدا نہیں بھولتا. جیسا کہ حضرت موسیٰ کے اس مختصر سے واقعے کے اندر پورا جو سسٹم پروردگار کا ہے وہ سب آ گیا. یہاں سے ہمیں ذرا مختار نامے کی جانب جانا ہے, لیکن یہ تمہید ہے, اس کے بعد ایک تمہید اور ہے اور اس کے بعد جناب مختار سے متعلقہ کچھ اہم باتیں. تو پہلی تمہید, خدا کے سسٹم کو سمجھیے, نظام پروردگار کو سمجھیے. جناب موسیٰ ڈیزرٹ میں سے گزر رہے, چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ پانی اور سبزہ نظر آئے. اگر ڈیزرٹ کے اندر ایسی جگہ نظر آ جائے تو ہر آدمی وہاں تھوڑی دیر ٹھہر کے آرام کرتا. چنانچہ جناب موسیٰ اسی نخلستان میں آرام کے لیے رک گئے. چھوٹی سی ایک پہاڑی تھی. حضرت موسیٰ نے یہ دیکھا کہ چونکہ یہ وہ راستہ کہ ہر آتا جاتا یہاں ٹھہرتا تو میں ڈسٹرب نہ ہوں, اس لیے وہ پہاڑی کے اوپر جا کر سبزے کے نیچے چھپ کے لیٹ گئے, آرام کر رہے. اتنے میں حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ گھوڑے سوار, بہت چھوٹا سا واقعہ لیکن پورا نظام کائنات اور نظام پروردگار سمجھ میں آ رہا. ایک گھوڑے سوار گھوڑا دوڑاتا چلا رہا اور ایسا لگ رہا ہے کہ بہت دور سے آ رہا ہے اور اس کو بہت دور جانا. پانی دیکھا, سبزہ دیکھا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا دیکھی, سایہ دیکھا درختوں کا. تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی لیٹ گئے, اپنے گھوڑے کو کھول دیا. گھوڑا ادھر گھاس چل رہا اور یہ اس درخت کے سائے کے نیچے لیٹا ہوا آرام کر رہا, لیکن جلدی میں لگ رہا. 5-7-10 منٹ ذرا سا اس نے آرام کیا اور پھر تیزی کے ساتھ گھوڑے پہ سوار ہو کے چل. جناب موسیٰ دوبارہ لیٹ گئے. تھوڑی دیر گزری, بہت سارے جانوروں کے بولنے کی آواز آنے لگی. جھانک کے دیکھا تو یہ دیکھا کہ چرواہا یا گدریا یا شیفرڈ اپنے پورے جانوروں کا غلہ لے کے وہاں سے گزر رہا, اور اس نے بھی ڈیزرٹ کی اتنی سخت گرمی, تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے شیلٹر میں رک گیا, درخت کے نیچے ہو جا کے بیٹھ گئے. جانوروں کو اس نے چھوڑ دی. حضرت موسیٰ کی نگاہ پڑ کہ جہاں جا کر یہ آدمی بیٹھا, یہ شیفرڈ یا یہ گدریا یا یہ چرواہا, حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ وہاں پہ تھیلی پڑی, اور موسیٰ کی نگاہوں سے پہلے اسی آدمی کی نگاہ پڑ گئی اور اس نے جلدی سے وہ تھیلی اٹھائی. اب حضرت موسیٰ اوپر اس لیے سب کچھ نظر آ رہا کہ اس نے جلدی سے تھیلی کو کھولا اور یہ ساری تھیلی یا پاؤچ سونے کے سکوں سے بھری ہوئی, وہ گولڈن کوائن اوپر تک بھرے ہوئے. چرواہا جیسے ہی یہ تھیلی نظر آئی جلدی سے اسے اپنے لباس میں چھپایا اور اپنے جانوروں کو لے کے بڑی تیزی کے ساتھ یہاں سے گزر گئے. اس سے پہلے کہ نبی خدا اتر کے آئے اور اس کا راستہ روک کر امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کی ڈیوٹی کو انجام دے, وہ تیزی کے ساتھ غائب ہو چکا. اسے بھی معلوم کہ جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جاؤ. خیر موقع نہ تھا, روکنے کا ٹائم ہی نہ تھا. حضرت موسیٰ پھر لیٹ گئے اور تھوڑی دیر گزری, ایک مرتبہ دیکھا کہ بہت ہی ایجڈ آدمی, 80 سال یا 90 سال یا 100 سال کی عمر ہوگی, اور اس طرح سے آیا کہ واقعہ کمر جھکی, چہرے پہ جھوریاں پڑی, سر و داڑھی کے بال سفید ہو چکے, ماتھے میں سجدے کا نشان تھی, چہرے سے مقدس بھی نظر آ رہا اور ایجڈ یعنی معمر بھی. وہ آ کے وہاں لیٹا, بہت تھکا تھکا لگ رہا, یہ ایج کا تقاضا. ابھی وہ یہاں آرام کر رہا کہ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ جو گھوڑے سوار سب سے پہلے آیا تھا اور تھوڑی دیر آرام کر کے گیا تھا, وہ بڑی پریشانی کے عالم میں واپس آتا نظر آ رہا, اور جیسے ہی وہ یہاں پہنچا اس نے گھوڑے سے جمپ لگائی اور وہاں جا کر جہاں وہ لیٹا بڑی تیزی کے ساتھ گھاس کو ہٹا ہٹا کے کچھ دیکھنے لگا اور تلاش کرنے لگا. حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ وہ جو گولڈن کوائنز کا پاؤچ تھا یا پرس تھا یا والیٹ تھا وہ اسی کا تھا اور اسے ڈھونڈ رہا ہوگا. حضرت موسیٰ کو معلوم کہ وہ تو ایک آدمی کو ملا اور وہ لے کے جا چکا آرام سے لیتے, کہ اتنے میں یہ دیکھا کہ گھوڑے سوار غصے کے عالم میں اس بوڑھے آدمی کی جانب مڑا. اگر بہت اونچائی پر ہے आवाज नहीं सुनाई दे रही। जैसे कभी आप टेलीविजन का वॉल्यूम ऑफ कर दें और उसके बाद देखें तो क्या नजर आता, कुछ ना कुछ तो आदमी की समझ में आता है ना। हजरत मूसा को तो बैकग्राउंड भी मालूम, उसका गुस्से के आलम में हाथ हिलाना और बूढ़े आदमी का मना करना और इंकार करना, और फिर ये देखा कि वो घोड़े सवार गुस्सा बढ़ता चला जा रहा, और इससे पहले कि हजरत मूसा नीचे उतर कर इस मामले में इंटरफेयर करे और ये समझाए कि सारा वाकया क्या हुआ, देखा कि घोड़े सवार ने गुस्से के आलम में तलवार निकाली और एक मरतबा इस तरह तलवार चलाई कि उसकी गर्दन उड़ा के रख दी और इसके गुस्से में अपने घोड़े पर बैठकर वापस चला गया। नबी खुदा, एक पूरा वाकया अपनी आंखों के सामने देखा, एक बेगुना बगैर किसी वजह के इनकी आंखों के सामने मारा गया, और जो कसूरवार था, जो गुनाहगार था, जिसने वो थैली उठाई थी या चुराई थी, वो सांप बच के निकल गया, और ये घोड़े सवार बगैर किसी वजह के इतने बड़े प्रॉब्लम में आ गया। पुराने जमाने में ये बैंक वगैरह तो होते नहीं थे, आदमी की सारी जिंदगी की कमाई एक थैली या पाउच में हर वक्त उसके साथ रहती थी, ये दो चार छह महीने के पैसे नहीं है, सारी जिंदगी जो इसने कमाया गोया ये आज इसके हाथ से लुट गया। हजरत मूसा खुदा की बारगाह में कॉन्टेक्ट किया, खुदा बंदा तू आदिल, ये सारी कायनात अदल पे चल रही, लेकिन मैंने अपनी आंखों के सामने ये क्या अजीब मंजर देखा कि कसूरवार बच के निकल गया, बेगुनाह मारा गया, और एक आदमी बगैर किसी वजह के इतने बड़े प्रॉब्लम में फंस गया। खुदा की तरफ से आवाज आई और गोया मुआविरतन खुदा ने मुस्कुरा के कहा, मूसा तुमने तस्वीर का फकत एक रुख देखा, तुम्हें नहीं मालूम कि इस वक्त जो कुछ हुआ ये यही मेरा निजाम अदल है, यही मेरा निजाम कुदरत है, यही मेरा निजाम परवरदिगार। जनाब मूसा ने कहा, खुदावंदा इसमें तो मुझे कोई जस्टिस और अदल नजर ही नहीं आ रहा। कहा कि सुनो अब मैं बताता हूं, ये घोड़े सवार जो सबसे पहले आया था, इसके बाप ने, वो जो बाद में चरवाहा या गदरिया या शेफर्ड आया, उसके बाप से एक बहुत बड़ी रकम बतौर कर्ज ली थी, एक लोन लिया था, और ये बात शायद इन दोनों के पैदा होने से भी पहले थी, लेकिन उसके बाद उसका बाप यह कर्जा अदा न कर सका और मर गया। इसी हालत ये चरवाहा इसका बाप भी मर गया, दोनों की औलादों को कुछ नहीं पता कि क्या मामला हुआ। लेकिन याद रखिए कि अगर किसी आदमी ने दूसरे से कर्जा लिया तो जैसे ही वो मरता अपनी जेब से देना तो वाजिब नहीं, लेकिन औलाद की ये जिम्मेदारी जरूर कि अगर उसका बाप को छोड़ के गया है तो पहले सारे उसके कर्ज अदा किए जाए। घोड़े सवार को पता भी ना होगा कि मेरे बाबा ने कर्जा लिया, लेकिन कर्जा तो लिया, और ये इस्लाम में ऐसा कोई लॉ नहीं। आप मुझे बाद में बताइएगा, क्योंकि आजकल जरा मुझे इस टॉपिक से इंटरेस्ट हुआ कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मैंने सुना कि ऐसे कानून बने कि अगर किसी आदमी ने दूसरे से कर्जा लिया और 5 साल में जाके क्लेम नहीं किया तो शायद वो मसला खत्म हो जाता, कहीं पे कोई 10 साल की मुद्दत होती, किसी आदमी ने गवर्नमेंट को कुछ पैसे ज्यादा दे दी, 3 साल में अगर उसने क्लेम ना किया रिफंड का तो रिफंड नहीं मिलता। मैं बतौर मिसाल कह रहा हूँ, ऐसे मैंने सुना है, खास तौर पर रुपए पैसे से रिलेटेड कुछ कानून बने हुए। याद रखिए शरीयत इस्लामिया में ऐसा कोई मसला नहीं, अगर किसी ने दूसरे एक सेंट कर्ज लिया और 100 साल गुजर गए तब भी यह कर्जा एज इट इज अपनी जगह बाकी रहेगा और इसको रिटर्न करना पड़ेगा, इसको वापिस करना पड़ेगा। मूसा इसके बाप ने कर्जा लिया था उसके बाप से, लेकिन मरते दम तक वापिस ना कर पाया या वापिस नहीं किया, लेकिन बेटे को हक तो था ना कि उसे अपने बाप का पैसा मिले। आज इस निजाम अदल के जरिए से मैंने ये रकम उसको दिलवा दी, लेकिन आए खुदा अब ये मूसा की कंप्लेन, आए खुदा वो बूढ़ा आदमी इतना नेक आदमी वो क्यों मारा गया। कहा कि वो बूढ़ा और नेक आज नजर आ रहा, लेकिन आज से 60 साल पहले या आज से 70 साल पहले या आज से 40 साल पहले, ये तो अल्फाज मेरे जवानी के अंदर, ये बूढ़ा इस घोड़े सवार के बाप का गहरा दोस्त था। मगर कभी कभार गहरी दोस्तियां जब दुश्मनी में बदलती हैं तो इतनी ही सख्त दुश्मनियां हो जाती। तभी तो मौला ने नहजुल बलागा में कहा कि ना तो किसी से बहुत ज्यादा दोस्ती करो, क्या पता कि कल वो तुम्हारा दुश्मन बन जाए, और ना किसी से बहुत ज्यादा दुश्मनी करो, हो सकता है कि कल वो तुम्हारा दोस्त बन जाए। बहुत ही ज्यादा अहम साइकोलॉजिकल एडवाइस या नसीहतें हमें की जा रही। तो आप बड़ी गहरी दोस्ती, बाद में किसी बात पे इख्तलाफ हो गए, اور دشمنی اتنی بڑی کہ اس بوڑھے نے ایک مرتبہ اس گھوڑے سوار کے باپ کو قتل کیا تھا. کسی نے دیکھا نہیں, کوئی آئی وٹنس نہیں, چنانچہ یہ قتل چھپا رہ گیا. مگر خدا کے ریکارڈ میں تو آ چکا ہے نا, نظام پروردگار میں تو آ چکا ہے نا. اور یہ یاد رکھیے, جس طرح قرضہ بیٹے کا حق ہوتا اسی طرح اگر کسی کے باپ کو قتل کیا جائے تو بیٹے کو یہ اختیار اسلام نے دیا کہ وہ اپنے باپ کے قاتل کو پنش کر سکتا ہے. من قتل مظلومت فقد جعلنا لولیہ سلطانا, سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت جو شب معراج پیغمبر اسلام کو عطا ہوئی. کیا حبیب, جو مظلوم مارا جائے گا ہم نے اس کے ولی اور وارث کو اختیار دیا کہ وہ قاتل کی گردن اڑا سکتا. 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال گزرنے سے یہ گناہ معاف نہیں ہوتا اور یہ حق ختم نہیں ہوتا. تو آج گھوڑے سوار نے تو کسی اور وجہ سے اپنے باپ کے قاتل کو مارا. اس بیچارے کو تو پتا بھی نہ تھا کہ یہ میرے باپ کا قاتل, مگر تھا تو نا باپ کا قاتل, گھوڑے سوار کا حق تھا نا اس کی گردن اتارنے کا. تو اے موسیٰ, تم 1 منٹ کا واقعہ دیکھتے ہو, تم 10 منٹ کا واقعہ دیکھتے ہو, تم آدھے گھنٹے کا واقعہ دیکھتے ہو اور کنکلوژن پہ جب لگا دیتے ہو کہ یہ تو ظلم ہو رہا, جس کا قصور نہیں وہ مارا گیا, جو قصوروار ہے وہ ایسے آرام سے نکل گیا. مگر ہم کائنات کا اول و آخر ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں, اس لیے ہمیں پتا ہے کہ جو ہمارا نظام چل رہا ہے اس میں ظلم کی گنجائش کہیں نہیں ہے, بلکہ ظالموں کو سزا ملتی جا رہی ہے. مگر اتنے جلد سزا, یہ تو ظالموں کو سزا ملتی جا رہی مگر اتنی جلدی سزا کہ جیسی ہم نے کربلا کے ظالموں کو دیکھی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ, ہر جگہ پروردگار. اسی لیے ایک جملہ ہمارے علماء اور مراجع تک کہتے ہیں کہ اگر کبھی آپ کی زندگی میں کچھ پریشانی آ جائے اور آپ گھبرا کے سوچے کہ میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا, تو 20 سال پہلے کو یاد کیجیے گا اور 40 سال پہلے کو یاد کیجیے گا. یہ مت سوچیے گا کہ 1 ویک پہلے میں نے کیا کیا. طبیعت خراب ہوتی آتی سوچتا ہے کل میں نے کیا کھایا, یا زیادہ سے زیادہ پرسوں میں نے کیا کھایا. گناہوں کی سزا کل اور پرسوں والا مسئلہ نہیں ہے, 20 سال 30 سال 40 سال پہلے جب سے ہوش سنبھالا ہے وہاں تک آپ کو جانا پڑے گا. مگر کربلا والوں کو تو پروردگار کربلا کے ظالموں کو تو اتنی مہلت بھی نہیں دی. یا سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون, کربلا کے ظالموں پر تو اس طرح صادق آ رہی کہ نہ صرف یہ کہ انسان حیران ہے, بلکہ خدا نے جس کے ذریعے سے اس آیت کو پورا کیا آج تک اس سے انتقام اور بدلہ لیا جا رہا, یعنی مختار ابن ابی عبیدہ الثقفی. لیکن اس سے پہلے کہ میں براہ راست جناب مختار کے حوالے سے کچھ گزارشات کروں, ایک چھوٹا سا نقطہ اور سن لی, اور وہ یہ کہ امام مظلوم اور امام زمانہ کا جہاد, یہ ایک ہی جہاد کے دو حصے. ایک بہت ہی بھونڈی سی مثال دے رہا ہوں, لیکن چونکہ عام طور پہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ میں مثالوں کو بنا سوار کر پیش کروں. آپ نے مثلا فٹ بال کے مقابلے دیکھے ہوں گے یا ہاکی کے میچز دیکھے ہوں گے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر دو ہاف ہے تو درمیان میں ایک وقفہ آتا ہے, ایک انٹرول آتا ہے, جس کے درمیان ہر ٹیم ذرا سی سانس لیتی, ذرا سا یہ سوچتی ہے کہ پہلے ہاف میں اس میں کیا غلطیاں تھی, اور دوسرے ہاف کے لیے ایک پلاننگ کی جاتی ہے, حکمت عملی تیار کی جاتی ہے, اور یہ سوچا جاتا ہے کہ غلطیاں نہیں ہوں گی. جن کھیلوں میں سبسٹیٹیوٹ پلیئر لینے کی اجازت, اس کے اندر کھلاڑیوں کی تبدیلی کی جاتی ہے. جو میں پہلے آپ میں فلاں کھلاڑی صحیح نہیں کھیل رہا تھا, چنانچہ وہ ہمارا ویک پہلو تھا, اس کو نکالو, اس کے بدلے دوسرے کو لے کے آؤ. آج بہت بھونڈی مثال ہے, لیکن ایک مثال کو پہلے سنیے اور اس کے بعد میں اس کو سمجھاؤں گا, اور اس کے بعد مختار نامے کے کچھ ابتدائی واقعات آپ کے سامنے آئیں گے. کربلا کا جہاد شروع کیا ہے حسین, ابھی ختم نہیں ہوا. کربلا کے جہاد کا پہلا ہاف تھا حسین, کربلا کے جہاد کا دوسرا ہاف ہے امام زمانہ, اور ہم اور آپ کون ہیں؟ ہم انٹرول والے, ہم اس وقت درمیان کے وقفے میں ہیں. ہمیں ایک مرتبہ موقع دیا گیا کہ پہلے ہاف کو دیکھو, اگلے ہاف کی تیاری کرو, اور یہ سوچو کہ اس حوالے سے تمہیں کس طرح سے اگلے ہاف کے اندر جہاد کرنا. یہ ایک وقفہ ہے جس کے اندر ہمیں آنے والے ہاف کی تیاری کرنا ہے, اس کے اعتبار سے اپنی پلاننگ بنانا ہے, اس کے اعتبار سے حالات کو سمجھنا ہے. یہ حسین جہاد کا پہلا پارٹ, امام زمانہ جہاد کا دوسرا پارٹ, اور اس دوران درمیان میں ہماری ذمہ داریاں. اب اس جملے کا مطلب کیا ہے, ذرا اسے سمجھیے. اور جب مقصد حسین سمجھ میں آئے گا تو مختار کے جہاد کی اہمیت واضح ہوگی. دیکھیے مقصد حسین, میں ایک اور اینگل سے یہ بات کو سمجھا رہا ہوں. آج پہلی ربیع الاول کی تاریخ, 8 دن باقی رہ گئے ہیں ایام اضا ختم ہونے میں. یہ وہ موقع ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ 2 مہینے 8 دن کی آزاداری کے بعد مقصد حسین کو ہم نے کتنا سمجھا اور کتنا اس کے قریب ہم ہوئے ہیں, اس کے مطابق ہم نے کیا تیاریاں کی. اب سنیے مقصد حسین, ایک سوال جس کا جواب ہمارے بچوں کو اتنا نہیں معلوم, جس کی وجہ سے دشمنان اہل بیت ہسٹری کو چینج کر کے یا مس کر کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. اچھا مختار نامے کے حوالے سے ایک بات اور سن لیجیے. مختار نامے اصل میں تو واقعات کا ایک فلو ہے جناب مختار کا, مگر بیچ بیچ میں کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس آ جاتے ہیں جو ہمیں اور بہت سارے اسلام کے پرابلمز کو سمجھاتے ہیں. وہ آپ اس پر توجہ دیجیے گا, بلکہ میں خود آپ کو یاد دلاؤں گا. ابھی پہلے یہ جملہ مکمل ہو جائے. امام مظلوم یزید کے خلاف اتنا بڑا جہاد کر رہے ہیں, اتنا بڑا جہاد کہ گویا جو کچھ حسین کے پاس تھا حسین نے سب دے دیا. علامہ ہلی کا ایک مشہور واقعہ ہے, اور کیونکہ یہ واقعہ زمانے کے امام کے ریفرنس میں ہے اس لیے ذرا سا اس کا بھی تذکرہ کر رہا ہوں. دیکھیے آج کی تقریر میں آپ کو مختار نامہ اور امام زمانہ ملے جلے نظر آ رہے ہیں, مگر کیونکہ مجمع بھی مجھے ملا جلا نظر آ رہا, اس لیے جو باتیں میں پڑھ کے آیا ہوں اس کو دوہرا نہیں رہا ہوں. ابھی تک میں نے کوئی بات دہرائی نہیں, اور پوری کوشش کروں گا کہ یہ موضوع بڑھے امام زمانہ کے نام سے لے کے جو لوگ ابھی ابھی یہ مجلسیں سن کے آئے ان کو اتنے جلدی اکساہٹ کا یا یہ احساس نہ ہو کہ وہی کیسے دوبارہ چل رہا. دیکھیں میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ہمیشہ نئی مجلس پڑھتا ہوں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں ہمیشہ مجلسیں دہراتا ہوں مگر اتنے جلدی نہیں, چند دنوں کے وقفے کے بعد. اچھا اب آئیے سنیے, علامہ ہلی کیا عالم ہے. بہت میری خواہش ہے کہ کبھی ویسٹرن کنٹریز میں اپنے اس ٹاپک پر ایک اشرہ پڑھوں جو میں نے پاکستان میں پڑھا, انڈیا میں پڑھا, گلف میں پڑھا, وہاں لوگوں نے سنا بھی. یہاں میں نے ایک آدھ ذرا اس کی جھلک پیش کی تھی, لیکن لوگوں کو یہ ٹاپک اتنا پسند نہیں آیا. البتہ میرا پسندیدہ یعنی تاریخ شیعہ کلینی سے خمینی تک ہمارے بڑے بڑے علماء, ہمارے عظیم مراجم, جن میں سے کچھ کے نام میں نے ایک سانس میں لیے تھے تو لوگوں کو ذرا حیرت ہوئی تھی, لیکن وہ میرے پسندیدہ ترین اشرے کے ٹاپک میں سے ایک, اب کلینی کا خمینی تاریخ شیعت. آئیے, اور یہ میں اس لیے بھی زیادہ پڑھتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ آج کل ہماری مرجعیت اندر اٹیک آئی, آج کل حالات کے تحت دشمن اس نتیجے پہ پہنچا کہ جب تک کہ شیعہ قوم کے پاس مرجعیت کا انسٹیٹیوشن, اسے تباہ کرنا اور ختم کرنا بہت مشکل, تو ہماری مرجعیت کو ٹارگٹ بنایا گیا, اور ایسے ایسے اعتراضات اور بچوں اور نوجوانوں کے ذہن ایسے ایسے ڈاؤٹس پیدا کیے جا رہے ہیں کہ اس میں یہ بتانا ضروری کہ یہ مرجعیت کیسے کسے, اور ہمارے ان علماء عالم جس طرح سے خون کا سمندر طے کر کے یہ سارا دین ہم تک پہنچایا. اور دوسری بات میں اس لیے بھی یہ ٹاپک کو بیان کرتا ہوں, اس لیے بھی کہ جب کبھی سیرت معصومین مومنین کے سامنے پڑھی اور اس کے معصومہ مومنہ کے سامنے پڑھی, واہ ہوا کیا واقعہ آپ نے پڑھا, دل خوش ہو گیا, طبیعت وجد میں آ گئی, ایمان تازہ ہو گئے. اچھا تو اس پہ عمل بھی کر لیجیے. کہا مولانا آپ کی کیا بات کرتے, وہ امام معصوم ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں, وہ جو بھی کریں کم ہے, ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. مولا کی نماز, حالت نماز میں پاؤں سے تیر پھینکا گیا پتہ نہ چلا. تو ہم نے کہا بھائی کم از کم آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھائیے. ارے وہ تو مولا تھے, وہ تو جو بھی کرے کم ہیں, ہم جیسے گناہگار دنیا کے کتے بس نام لے لیتے یہ بھی ہمارے لیے بہت ہے. شہزادی کی سیرت, نامحرم نابینا بھی آتا ہے تو شہزادی اٹھ کے چلی جاتی, یہ سیرت سیدہ تو آئے مومنہ ذرا سا اس کا خیال کیجیے. اب تو خیر تورنٹو میں یہ مسئلہ ختم ہو گیا ہوگا, لیکن پاکستان اور انڈیا میں اب تک موجود, یہ بھائی ہمارے گھر میں نظر.
مومنین اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑا آگے بڑھ جائیں, میں دیکھ رہا ہوں. اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑا آگے بڑھ جائیں, میں دیکھ رہا ہوں مومنین ماشاءاللہ برابر تشریف لا رہے ہیں. آپ ذرا کھڑے ہو کر کے تھوڑا آگے بڑھ جائیں کیونکہ لوگ باہر کھڑے ہو رہے ہیں. آگے تک چلے جائیں, وہ تو بھائی ابھی نہیں. چند مومنین نے اپنی کاروں کو بھی بس اسٹاپ کے قریب پارک کیا ہے, اگر کسی کو یاد آئے تو وہ وہاں سے ہٹا لیں برائے کرم. شکریہ.
ابھی تک ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ بھائی ہمارے گھر میں یا ہمارے خاندان میں نہ ضرور اور کوئی ایسی چیز کی جو ہمیں بڑی پسند ہے, جیسے قلاقند بہت پسند ہے, ہم دور کے گئے روک دیا ہماری ماں, تم نہیں کھا سکتے, تم نہیں کھا سکتے. یہ معصومین کی نظر ہم بھی ماننے والے کا نہیں, یہ شہزادی کی نظر. مرد قریب بھی نہیں آ سکتے, دیکھ بھی نہیں سکتے, تو انہیں دیکھا کیسے؟ یہ بچپنے میں تو بہت ہوتا تھا, پٹائی بھی لگی ہے, مار بھی کھائی ہے, بجائے قلاقند کے مار کھانے کا موقع ملتا تھا فقط اس لیے کہ شہزادی کی نظر. اچھا, حلوائی کی دکان سے قلاقند آئی تھی, ایک حلوائی نے اسے پکایا تھا, شہزادی سے نسبت ہو گئی, اتنا اسے چھپایا جا رہا کہ مومن سے بھی چھپایا جا رہا, سید سے بھی. تو خود آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے خاتون محترم؟ آپ تو کنیز زہرا ہے نا, آپ اور اگر سیدانی ہیں تو آپ دختر زہرا ہیں, آپ فاطمہ کی بیٹی ہیں. مٹھائی فاطمہ سے منسوب ہو کر نہ محرموں سے چھپائی جائے بلکہ محرموں سے بھی چھپائی جائے, کیونکہ دنیا کے سارے سید فاطمہ کے محرم ہیں, فاطمہ کے بیٹوں سے چھپائی جائے. اور جو خود فاطمہ کی اولاد ہے, جس کے رگوں میں فاطمہ کا خون گردش کر رہا, جس کا گوشت بویا فاطمہ کا گوشت ہے, اسے ساری دنیا دیکھے کہا نہیں مولانا وہ شہزادی تھی, ہم کیا کریں, ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, اس لیے اگر وہ نابینا سے بھی حجاب کریں تو شہزادی تھی, اور کیونکہ ہم شہزادی نہیں ہیں اس لیے ساری دنیا کے سامنے ہمیں بے حجاب جانا چاہیے. تو اس موقع پر میری اکثر یہ کوشش ہوتی, اور پاکستان کے اندر جو مومنین میری مدرسے سن چکے وہ گواہ کہ میرا یہ موضوعات رہے کہ میں غیر معصومین کی بھی سیرتیں پیش کرتا ہوں, اصحاب رسول, اصحاب امام, علماء کرام, تاکہ یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم علی جیسے نہیں بن سکتے ہیں. اس لیے ان کی بات جو امتی ہیں, ان کی بات جو غیر معصوم ہیں, ان کی بات کہ جو کسی معصوم گھرانے میں پیدا نہ ہوئے, خمینی کا کلینی, موضوع کی ایک اہمیت یہ بھی ہوتی ہے. ان میں سے علامہ حلی, ان علماء کرام میں سے علامہ حلی بڑی عظیم شخصیت, یعنی شیعہ تاریخ میں لفظ علامہ اگر کسی کے لیے مخصوص ہے تو وہ علامہ حلی کے لیے, باقی اگر کوئی علامہ ہے تو اس کا نام لینا پڑے گا کون علامہ. لیکن اگر خالی لفظ علامہ آ گیا کہ علامہ کا یہ واقعہ, خود ہی سمجھ جائیے کہ اس سے مراد علامہ حلی. مگر ایک زمانے میں اتنے عظیم عالم کے ذہن میں بھی ایک اعتراض یا اشکال پیدا ہوا تھا ایک حدیث کے حوالے سے, واقعہ بڑا مشہور, لیکن صرف اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ اس واقعے کے ذریعے سے ایک طرف اس موضوع کو آگے بڑھانا ہے کہ زمانے کا امام ہے بھی اور مشکلات کو حل کرنے والا بھی, اور دوسری جانب جو مقصد کربلا بتا رہا تھا اس کو واضح کرنا. اب کون سی حدیث؟ ایک حدیث یہ کہ اگر کوئی شخص کربلا کی زیارت کو جاتا تو ہر ہر قدم پر اسے 90 ایسے حجوں کا ثواب ملتا ہے جو اللہ قبول کر چکا. مکے میں آپ جائیے, ایک حج پر ایک حج کا ثواب ملتا ہے, وہ بھی پتا نہیں ابھی قبول ہے کہ قبول نہیں. ہر ہر قدم پہ 90 حج, اور ایک روایت میں 70,000 حج, اور ایک روایت میں ہے کہ ظاہر حسینی کے سارے گناہ جیسے ہی وہ پہلی نگاہ کربلا میں ڈالتا ہے معاف ہو جاتے. علامہ حلی یہ حدیثیں پڑھ رہے ہیں, کربلا کے قریب ہے حلہ, ان کا اپنا شہر, مگر ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ ایک عبادت پر اتنا ثواب جو روضہ رسول کی زیارت کا نہیں, جو مولا کے روضے کی زیارت کا نہیں, جو خانہ کعبہ کی زیارت کا نہیں, مگر کس سے پوچھے؟ خود اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم مرجع وقت علامہ, ان کے اوپر کوئی ہے ہی نہیں. خیر, ایک مرتبہ اپنے دستور کے مطابق نوچندی شب جمعہ اپنے شہر حلہ سے کربلا گئے. حلہ کربلا میں فاصلہ ہی کتنا, آج بھی جو لوگ عراق کی زیارتوں میں جاتے ہیں تو کربلا کی زیارتوں کے دوران حلہ کی زیارت صبح گئے دوپہر تک زیارت کر کے آ گئے. اب جب یہ جا رہے ہیں تو ایک مرتبہ زیارت کرنے کے بعد واپسی کا سفر, واپسی کے سفر ایک کوئی اجنبی عرب ان کا ساتھی بن گیا, کیونکہ پیغمبر کی بڑی تاکید کہ حتی الامکان آدمی اکیلے سفر نہ کرے, ساتھی کے ساتھ سفر کرے. وہ ساتھی بن گیا, اس نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا حلہ جا رہا ہوں. اس نے کہا اس کے قریب کے گاؤں جا رہا ہوں, تو راستہ جو ہے تقریباً آخری منزل تک ساتھ چل رہے ہیں. اور ایک بار علامہ حلی نے جو اس سے بات چیت شروع کی تو علامہ حلی چکرا کے رہ گئے کہ آج تک تو وہ جو اردو کا ایک محاورہ ہے نا کہ جب اونٹ پہاڑ تلے آتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا, آج تک تو دنیا میرا قصیدہ پڑھ رہی، ہر ایک کی زبان پر میرے لیے لفظ علامہ، یہ وہی علامہ ہلی جنہوں نے ایران شاہ خدا بندہ کے سامنے شیعت کا مناظرہ کر کے پہلی مرتبہ وہاں شیعت کو پہنچایا تھا، اور آج ایران کی شیعت کا سارا کریڈٹ اور ثواب ان علامہ ہلی کو جاتا، تو بڑے عظیم عالم، اتنا عظیم. لیکن اس کے سامنے تو ایسا لگ رہا کہ جیسے میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں، ایک کے جی یا کنڈر گارڈن کا طالب علم ہوں. اتنا علم، اگر اس کا اتنا علم تو آج تک یہ کہاں چھپا ہوا؟ آج تک اس کا نہ کوئی علمی کارنامہ سامنے آیا، نہ کوئی بحث و مباحثہ. بہت حیران. آخر علامہ کی زبان پہ ایک جملہ گئے، کہا کہ اے شخص واقعا میں آپ کے علم کا اقرار کرنے پہ مجبور، اور اس لیے میں دو مسئلے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ یہ وہ مسئلے ہیں جو مجھ سے آج تک حل نہ ہو سکے. ساری زندگی قرآن و حدیث میں گزارنے والا اور ساری زندگی درس خارج اور حوزہ علمیہ کو سنبھالنے والا جس کا لقب ہے استاد المجتہدین، دو مسئلے مجھ سے حل نہیں ہو سکے. آپ کا علم مجھ سے زیادہ، اور زیادہ نہیں بدرجہ زیادہ، کئی گنا زیادہ، آپ ان کو حل کر سکتے. پہلا، امام مظلوم کی زیارت پر اتنا ثواب، کیا یہ عقل قبول کرتی ہے؟ اور کیا یہ ذہن میں آتا؟ اب آپ کو واقعہ یاد آ گیا ہوگا اس لیے کہ ہمارے یہاں کراچی میں اور لکھنؤ اور غالباً حیدرآباد دکن میں بھی جو دورے کی مجالس ہوا کرتی تھی صبح کی نماز کے بعد، ان میں اس انداز کی روایتیں بہت پڑھی جاتی تھی، اور میں نے بھی پہلی مرتبہ یہ روایت رضویہ سوسائٹی کی دورے کی مجلس ہی میں سنی، بعد میں پھر کتابوں میں پڑھنے کا موقع ملا. خیر، بہت مشہور روایت ہے، اس لیے جلدی جلدی آگے بڑھوں. کہا کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا ثواب. اس نے کہا کہ اے ہلی، اس سے پہلے کہ میں تیرے سوال کا جواب دوں، میں خود ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اور سوال یہ ہے کہ اگر کسی ملک کا بادشاہ شکار کے لیے چلے اور ایک مرتبہ وہ راستہ بھول جائے اور اپنے ساتھیوں سے الگ ہو جائے، ایسے واقعات پہلے بہت زیادہ پیش آتے تھے، اور ہمارے یہاں بعض کہانیاں یہ معجزات جو معصومین کے نام سے ہیں اس میں بھی اس قسم کے واقعات، راستہ بھول گیا، ساتھیوں سے الگ ہو گیا، اکیلا رہ گیا، اور پیاس کی شدت اور پیاس کے مارے وہ مرنے کے قریب. اب بادشاہوں کا سامان سارے ان کے ساتھی لے کے آتے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. اب سب سے الگ ہو گئے کہ اتنے میں اسے بڑھیا کی جھونپڑی نظر آئی، دوڑ کے وہاں گیا، وہ مرنے کے قریب ہے، آخری سانسیں یعنی گویا اردو محاورے کے مطابق سانس اکھڑنے بھی لگا. پیاس، پیاس، مر رہا ہوں پیاس. اس نے جلدی سے اس کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا، اور اب پیاس جب بجھی تو اس کے بعد بھوک کی تکلیف، بھوکا بھی اتنا ہی زیادہ. بڑھیا نے دیکھا کہ آنے والا مہمان بھوکا، اس کے پاس گھر میں کچھ نہ تھا، لیکن اس کی ساری جائیداد، اس کی کل کائنات ایک بکری، اسی کے دودھ سے وہ گزارا کیا کرتی اور اسی کے بالوں سے لباس بن کے زندگی گزارتی. مگر دیکھا کہ آنے والا اتنا بھوکا، مرنے کے قریب، جلدی سے اس نے بکری کو ذبح کیا. مسئلہ شرعی سنے کہ اسلام میں ذبح یہ تو شرط ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے، یہ شرط نہیں ہے کہ مرد ہونا چاہیے. درمیان میں ایک موقع مل گیا تو میں نے بتایا، کیونکہ یہاں پہ بڑی غلط فہمی تو نہیں، ذہن میں سوالات بعض اوقات آتے ہیں. اور یہی مسئلہ بعین ہی بچوں کے ختنے کے حوالے سے بھی، یہ ٹورنٹو کے 10 دن کے اندر جو بہت مسئلے پوچھے گئے، ان کو جہاں مجھے موقع ملتا جائے گا فٹ کر کے آگے بڑھتا جاؤں گا. مسائل کی مجلس بھی نہیں بنے گی، ایک آدھ جملے کے اندر بات آگے بھی بڑھے گی. خیر، تو اب اس نے جلدی سے بکری ذبح کی، جلدی جلدی اس کا گوشت کباب وغیرہ تیار کیے، باربیکیو کا جو بھی سسٹم، اور اس کے بعد بادشاہ کو کھلا دیا. بادشاہ کا پیٹ بھرا، اور اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ تو اکیلی اس جگہ زندگی کیسے گزار رہی، ساری کیفیت بتائی. وہ بھی ایک مرتبہ حیرت زدہ رہ گئے کہ میری خاطر تو نے اپنی ساری زندگی کو ضائع کر دیا، جو تیرا سارا اثاثہ، جو سارا کیپیٹل جس کے ذریعے تیری ساری زندگی گزر رہی. کہا کہ کیا کروں، ایک انسانی جان کا مسئلہ. اسے یہ بھی نہیں پتا کہ بادشاہ، اتنی دیر میں بادشاہ کے ساتھی ڈھونڈتے ہوئے آ گئے. اب اسے پتا چلا، بادشاہ نے جاتے جاتے کہا کہ اگر کبھی آ جاؤ، کبھی میرے محل آنا، تو میں مجھ سے ضرور ملاقات کرنا. اے ہلی، دورے کی مجلسوں کی مجلس ہے، آج ٹورنٹو کے حسینیہ کے اس بڑے امام بارگاہ میں اس کو بیان کیا جا رہا، تاکہ اس کے آخری جملے کے حوالے سے مقصد حسین کو اور واضح کیا جائے. اب کچھ مہینوں کے بعد یہ خاتون، یہ ضعیفہ بادشاہ کے محل میں گئی، اور بادشاہ نے دیکھا، کھڑے ہو کے استقبال کیا. پرانا زمانہ تھا، خون سفید نہیں ہوئے تھے، محسنوں کا احسان مانا جاتا تھا. گھر کے مولانا مصطفیان بار بار بتا چکے कि जो तुम पर जिस पर तुम एहसान करो सबसे ज्यादा उसी से डरता रहना, वही मौका पाकर तुम्हारी पीठ में खंजर घोंपेगा। ये मौलाए कायनात ने हमें एक ऐसी वार्निंग दी है कि आप अपनी जिंदगियों में भी देखिए कि जिनको आपने कभी नुकसान पहुंचाया वो तो शायद फिर भी आपको बदला ना दे, लेकिन जिनके साथ कभी नेकी करने की आप गलती कर चुके हैं। खैर अभी तो मेरा टॉपिक जो चल रहा है वो पूरा हो जाए। खुलासा ये कि बादशाह खड़ा हो गया, इस्तकबाल किया, आए हिल्ली ये बताओ कि अब इस वक्त इस बादशाह को क्या जिम्मेदारी, इस बुढ़िया की क्या खिदमत करे। एक बकरी बुढ़िया ने दी, ये इसके बदले 10 बकरियां दे दे, तुम राजी हो? अल्लामा हिल्ली मुश्ताहिद आजम मरगे कबीर का, हरगिज नहीं। 100 बकरियां दे दे ठीक का, हरगिज नहीं। 1000 बकरियां दे दे ठीक का, नहीं। उसने उस अजनबी ने कहा फिर चाहते क्या हो? कहा वैसे बादशाह का फरीदा अपनी सारी हुकूमत इसके हवाले कर दो। एक बकरी की कीमत सारी हुकूमत का मसाला एक बकरी का नहीं, मसाला यह है कि उस वक्त इस औरत के पास जो कुछ था वो सारा इसने इस बादशाह के लिए कुर्बान कर दिया। अब जिम्मेदारी यह है कि हाकिम के पास जो कुछ है वो सब इसके ऊपर कुर्बान कर दो। हिल्ली मसाला खाली ये नहीं है कि हुसैन की जियारत पे इतना सवाब क्यों मिल रहा है, हुसैन के पास जो कुछ था हुसैन ने सब कुछ खुदा के नाम पे कुर्बान कर दिया। अब खुदा की जिम्मेदारी है कि अपनी सारी खुदाई हुसैन के हवाले कर दो। अकीदा तफीज की बात नहीं है, ये तस्करा है कि हुसैन ने सब कुछ अल्लाह को दे दिया। देखिए अल्लाह ने भी सब कुछ दे दिया, यही वजह है कि नाम हुसैन से बीमारियां दूर हो रही, नाम हुसैन से बरकतें मिल रही है, नाम हुसैन से इंसान को तहफ्फुज मिलता है, नाम हुसैन लेने की वजह से दुनिया और आखिरत की हर नेमत उसके कदमों पे आती है। हुसैन के नाम से ये कायनात की बरकतें और नेमतों का खजाना चल रहा है। अल्लामा से कहो तेरा दूसरा सवाल क्या, ये मेरे टॉपिक से रिलेटेड नहीं मगर चूंकि पूरा वाकया बयान हो गया तो इसको भी सुन लीजिए। अल्लामा ने कहा मेरा दूसरा सवाल ये कि मैं बड़ा कंफ्यूज कि क्या गैबत इमाम के जमाने में कोई आदमी जमाने के इमाम की जियारत कर सकता। इतनी देर में अल्लामा हिल्ली के हाथ का कोड़ा जमीन पे गिर गया जिससे जानवर चलाया जाता, गाड़ी चलाने के लिए चाबी वाबी होती है, घोड़ा चलाने के लिए कोड़ा होता, वो गिर गया। अल्लामा झुक रहे थे उसने रोक दिया, क्या नहीं ये खिदमत मैं करूंगा। एक मरतबा कोड़ा उठाया और अल्लामा के हाथ में दिया और जवाब दिया कि आए हिल्ली तुम कह रहे हो कि क्या जमाने के इमाम की जियारत हो सकती है, अरे इमाम का हाथ तुम्हारे हाथ में आ चुका है। जो मोमिनीन करीब बैठे हैं अगर उनकी गर्दन के मसल या पट्टे अखड़ गए हैं तो अल्लामा फरत मुसी साहब को बता दें ताकि कल मैं एक दर्जा नीचे आ जाऊं। आज मेरा प्रोमोशन है, कल मैं डिमोशन कर लूंगा। अगर ये आपके लिए जहमत हुई, मैं खुद भी महसूस कर रहा हूं कि मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं। खुलासा हुसैन ने सब कुछ राह खुदा में कुर्बान कर दिया, करबला में इतनी बड़ी कुर्बानी दी, लेकिन अब एक मेरा सवाल ये कि क्या यजीद करबला ही में था उसके बाद के जमानों में हमारे सामने कोई यजीद नहीं आया? एक बहुत बड़ा एतराज है दुश्मनान अहले बैत का। पहले सुनिए मुतासिफ दुश्मनान अहले बैत सिपाही साहबा लश्कर जंगवी जैसे, उनका एक बड़ा एतराज, उनका एतराज क्या है? नऊज़ु बिल्लाह, मैं बड़ी कोशिश करूंगा कि उसके जुमलों को आसान कर दूं, लेकिन नऊज़ु बिल्लाह तौहीन आमेज अल्फाज के साथ कहते हैं यजीद नऊज़ु बिल्लाह ऐसा खानदान अहले बैत और खानदान इमामत को ठीक कर दिया जिसके बाद फिर हुसैन के किसी बेटे को हिम्मत ना पड़ी कभी माशरे में इस तरह का मुकाबला करने। ऐसे मजालिम किए कि इतना डर बिठा दिया इनके दिलों में, इतनी दहशत बिठा दी इनके दिलों में, ऐसा रोब बिठा दिया इनके दिलों में। और कहते हैं कि जो कुछ यजीद कर रहा था क्या ये यजीद के बाद किसी और हुक्मरान ने नहीं किया? کیا شرابیں بعد میں نہیں پی گئی؟ کیا نمازیں بعد میں قضا نہیں کی گئی؟ کیا شریعت محمدیہ کا مذاق بعد میں نہیں اڑایا گیا؟ کون سا ایسا کام تھا جو یزید کر رہا ہے بعد والے نہیں کر رہے ہیں؟ جلال الدین سیوطی کی تاریخ الخلفاء کو اٹھا کے دیکھ لیں، بعد کے حکمران بعض ایسے اعمال اور افعال کیے جو یزید تک نے نہ کیے تھے، اب اعتراض یہ ہوتا کہ آخر سجاد کیوں خاموش رہے، باقر کیوں خاموش رہے، قاسم کیوں خاموش رہے، متوکل عباسی وہ تو بار بار کہتا تھا کاش میں یزید کے زمانے میں ہوتا، فیا لیتنی کنتو ماسک فاخوز ماسک، اے یزید کاش میں تیرا ساتھی ہوتا تو جو کامیابی تو نے حاصل کی ہے وہ میں حاصل کرتا، لیکن خالی زبان سے کہتے نہیں رہا متوکل، اے یزید تو نے حسین کو ختم کیا میں حسین کے روزے کو ختم کروں گا، اور باقاعدہ اس نے کئی حقے کیے، تو ایک سے ایک ظالم آ رہا، یزید جیسے افعال و اعمال والا آ رہا، سوال یہ ہے کہ بات کے سارے معصومین خاموش کیوں؟ یہ ایک اعتراض دشمنان اہل بیت کی زبان پہ آیا، تو اس طرح سے بنا کہ معصوم، ہم کہتے ہیں معصوم، وہ تو معصوم بھی نہیں کہتے، کہا حسین کی اولاد ڈر گئی گھبرا گئی، یزید نے اتنا ڈرا دیا تھا کہ پھر کسی کو ہمت نہ ہوئی میدان میں نکلنے کی، سوال یہ ہے کہ اس کا جواب کیا؟ اس کے دو چیزیں اس میں سمجھنا، پہلا مسئلہ حسین کے حوالے سے یہ کہ یہاں سوال بیعت تھا، آگے سوال بیعت نہ تھا، اور ایک دوسری بات سمجھی اور یہ بہت اہم بات، دوسری بات کیا، معصومین کا سلسلہ لمیٹڈ، اللہ نے امام صرف 9 رکھے ہیں حسین کے بعد، بس 9 آخری امام صرف 9، یزید اس کے اکبر الابادی کا شعر کہ احمقوں کی کمی نہیں ہے ایک ڈھونڈو ہزار ملتے، یزیدوں کی کوئی کمی نہیں ہے اس دنیا میں، ایک ڈھونڈنے جاؤ گے ہزاروں یزید تمہیں مل جائیں گے، چھوٹے بڑے ہر قسم کے یزید، ہر سائز کے یزید، ہر کیٹیگری کے یزید، ہمارے گھروں میں بعض رشتے دار یزید بن کے زندگی گزارتے ہیں، اور حکومت ساری دنیا کا اقتدار سنبھالنے والے، تو یزید تو سینکڑوں، معصوم صرف 9، آپ بتائیے کہ امام معصوم کو اصل میں تو فریضہ امامت ادا کرنا، قرآن کی تفسیر بتانا ہے، سیرت رسول پہنچانا ہے، حکم خدا پہنچانا، یزید تو سائد کا مسئلہ، یزیدیت کے لیے بہت آسان کہ بعد کے 9 حکمران، بعد کے 9 حکمران 9 اماموں کو لیا لے، پتا چلا کہ 9 یزید ختم ہوئے 9 امام ختم ہوئے، امامت کا سلسلہ مٹ گیا، پھر 9 کے بعد 10واں 11واں یزیدیت تو چلتی رہے گی، یہ کون سی عقل مندی کی بات، اس لیے حسین نے ایک عجیب طریقے پہ عمل کیا، حسین نے کہا کہ یہ عقل مندی کے خلاف ہے کہ ہر یزید کے مقابلے میں حسین جائے، ہر یزید کے مقابلے میں حسین کیوں جائے؟ آپ دو تین چھوٹی مثالیں سنیں، انگریزی کا ایک محاورہ اور بڑا اچھا محاورہ، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی دریا کے کنارے رہتا اور اس کے گھر میں فاقے، کھانے کی کوئی چیز نہیں، اب وہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ بھائی تمہیں فشنگ آتی ہے، روزانہ صبح شام کو آ کے تازہ مچھلی پکڑ کے دے جایا کر، پرانے زمانے میں نہ ڈیپ فریزر ہے نہ ریفریجریٹر ہے صبح شام، ورنہ میں فاقے سے زندگی گزاروں گا، میرے بچے بھوکے سوئیں، بات صحیح، آپ نے دیکھا کہ بات تو صحیح کر رہا، آپ روزانہ صبح گئے مچھلی پکڑ کے اس کو دے دی، مچھلی پکانا اس کی بیوی جانتی ہے اور اچھی طرح سے پکاتی ہے، بعض لوگوں نے تو ایسی مچھلی کھلا دی کہ اب تک طبیعت مالش کر رہی ہے، اچھا خیر، خلاصہ یہ صبح شام آپ جاتے ہیں اور یہ کہ مچھلی پکڑ کے دیتے ہیں، اس کی زندگی گزر رہی، آپ کی زندگی کیسے گزرے گی؟ آپ کے لیے ایک تو اپنا گھر الگ چلانا اور ہر صبح شام کی ڈیوٹی وہاں الگ، اچھا نہ بھی جائیں نہ جائیں تو اس کی حالت بھی دیکھنے میں جانا فاقہ سے، تو انگریزی محاورہ کیا، بجائے اس کے کہ آپ اسے روزانہ صبح شام جا کے مچھلی پکڑ کے دے دیں، زیادہ آسان یہ نہیں کہ اسے مچھلی پکڑنا ہی سکھا دیں، ایک بار بٹھا لیں اس کو اپنے ساتھ، ٹھیک ہے ابھی آپ کا ٹائم کم لگتا، آپ جاتے ہیں فشنگ کے ماہر، مچھلیاں بھی آپ کی شکل دیکھنا پسند کرتی ہیں، آپ ایک منٹ میں مچھلی پکڑ کے دے دیتے ہیں، مگر دوسرا طریقہ یہ کہ ایک دن صبح سے شام آپ اس کے ساتھ لگا دیے اور اسے خود مچھلی پکڑنا سکھا دی، اب ایک دن تو آپ کا پورا ضائع ہو گیا مگر پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی جان چھوٹ گئی، اس کے لیے بھی راحت آ رہا کہ اگر کسی دن آپ دیر سے پہنچے، بارشیں بہت زیادہ ہو گئی، اب وہ بھی فاقے کے عالم میں بیٹھا، تو مچھلی پکڑ کے کھلانا بہتر ہے کہ مچھلی پکڑ کے پکڑنا سکھا دینا بہتر، ہر صاحب عقل کہے گا مچھلی سکھا دینا بہتر. اور یہی چیز ہمارے یہاں بعض اوقات مسائل شرعی میں بھی آتی. کہا خوب ہم نے کہا کہ فلا آدمی بہت غریب, فلا عورت واقعا بیوہ, فلا مرد واقعا بیچارہ واقع اس کے گھر میں, خمس سعادات کا حصہ آپ اس کو دیتے. لیکن ہر پڑھا لکھا اور سمجھدار کہتا کہ مولانا یہ سسٹم کا فائدہ کیا, 20 سال کے بعد بھی وہ بھکاری بھکاری کا بھکاری ہے, فقیر فقیر کا فقیر ہے, اس سے بہتر کیا یہ نہیں کہ ہم اسے ایک بزنس سیٹ اپ کرا دیں. ابھی ہم اگر اسے 100 یا 1000 ڈالر منتھلی دیتے تو ٹھیک ہے, $5,000 $10,000 ایک ساتھ دینا پڑے گا, مگر ایک بار اس کو بزنس سیٹ کرا دیا پھر ہمارا مسئلہ حل, اور وہ خود کمائے گا تو اس پوزیشن میں ہوگا کہ دوسروں کی مدد کرے, بجائے اس کے کہ ہر مہینے جا کے اس کے گھر میں ایک لفافہ دے کے آ جائے. کیا یہ زیادہ بہتر نہیں؟ اگر کہ سہم سعادات میں تو اس میں کچھ ریسٹرکشن, مگر بات اپنی جگہ صحیح. یہی وجہ کہ پہلے کراچی میں بیوہ عورتوں کو منتھلی سہم سعادات میں سے 1 پیسے دیے جاتے تھے, اب انڈسٹریل ہوم کھول کے سلائی کی مشینیں لگا کر انہیں بلایا جاتا, وہ سلائی کرتی جاتی ہے, خود ہی اپنا خرچہ برداشت کر رہی ہے, بعض کی حالت اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ غریبوں کو چیریٹی بھی کر رہی ہے. ہر صاحب عقل جانتا ہے 2 طریقے. پہلا طریقہ وہ ہے جس میں ہمیشہ وہ آدمی آپ کا ڈیپینڈنٹ رہے گا, اور اگر آپ کو خدا نہ کرے کچھ ہو گیا تو اس کی زندگی بھی تباہ ہو جائے گی. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسے اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیجیے, جس جو طریقہ انسان اپنی اولاد کے ساتھ اختیار کرتا. یہی طریقہ فقہی مسائل میں لوگ خمس کے حوالے سے پوچھتے اور انگریزی محاورے میں مچھلی پکڑنے کے حوالے سے. آئیے بات کو مختصر کرو. حسین کے سامنے 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ کہ جب معاشرے میں کوئی یزید آ جائے, میں یا میرا بیٹا اس کا مقابلہ کرنے جائے, امت ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہے, میں یزید کو ختم کر کے آ جاؤں اور پھر مسلمان بینیفٹ اٹھائے. بعد میں 10 سال بعد نیا یزید آ گیا, میرا بیٹا سجاد جائے اسے ختم کر کے آ جائے اور لوگ اپنی جگہ بیٹھے رہے. 20 سال بعد تیسرا یزید آ گیا, میرا بیٹا باقر جائے اسے ختم کر کے آ جائے, لوگ اسی طرح بیٹھے رہے. تو اس میں 2 نقصان ہے. ایک نقصان تو یہ ہے کہ پبلک وہ تو اسی طرح اپاہج کی اپاہج رہی, وہ تو اس طرح ڈیپینڈنٹ رہی, اس کو تو ہمیشہ پھر ضرورت پڑے گی امام ہی آ کے یزید کا خاتمہ کرے, ہمیں تو خود کچھ نہیں کرنا. اور دوسرا مسئلہ یہ رہے گا کہ امامت کا سلسلہ لمیٹڈ ہے, امام صرف 12 ہے, 12واں بھی اگر شہید ہو گیا تو 13واں تو آئی نہیں. یزید تو آتے رہیں گے آتے رہیں گے آتے رہیں گے, امت کو تو پتہ ہی نہیں کہ یزید سے لڑنے کا طریقہ کیا ہے. حسین نے کہا بجائے اس کے کہ روزانہ مچھلی پکڑ کے امت کو کھلائی جائے, دوسرا طریقہ کیوں نہ اختیار کیا جائے کہ ایک بار مسلمانوں کو خود یہ بتا دیا جائے کہ یزید سے جنگ کیسے کی جاتی ہے, یزید کو پہچانا کیسے جاتا ہے, یزید کو پہچاننا سکھا دو, یزید سے مقابلہ کرنا سکھا دو. ایک بار یہ زحمت کرو, اب تمہیں خود کچھ نہیں کرنا ہے, اب باقی سارا کام مسلمان کرتے رہیں گے. کربلا میں حسین نے یہ مقصد پورا کیا کہ ایک بار یہ بتا دیا کہ یزیدیت کو ریکوگنائز کیسے کیا جاتا ہے, یزیدیت کو پہچانوایا اور اس کے بعد یزیدیت کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ اب آگے سجاد کو میدان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, صادق کو میدان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, کاظم کو میدان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, تقی اور نقی کو میدان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اب مسلمان کیونکہ یزید کو پہچان بھی چکے ہیں اور جنگ کرنا سیکھ بھی چکے ہیں, اب یزید مروان کی شکل بنا کے آئے, ہشام کی شکل بنا کے آئے, ولید کی شکل بنا کے آئے, اور منصور اور ہارون اور مامون اور متوکل اور معتصم اور مستنصر اور منتصر جو شکل میں بھی آ جائے, اب مسلمان خود پہچان لے گا کربلا کی وجہ سے اور خود ہی اس کا مقابلہ کرے گا. چنانچہ آئیے ایک چھوٹی سی دلیل دے دوں, اور وہ دلیل یہ ہے کہ 41 ہجرا حاتم شام معاویہ اقتدار میں آیا, 61 ہجرا 20 سال گزر گئے, 20 سال ایک موومنٹ مسلمانوں نے نہ معاویہ کے خلاف چلایا نہ یزید کے خلاف, کیونکہ نہ ان کو یزید کو پہچاننا آتا تھا اور نہ انہیں یزید سے مقابلہ کرنا آتا تھا. 61 ہجری کا حسین نے جہاد کیا, جو نیکسٹ 60 سال ہے, اگلے 7 سال اس میں 67 جہاد خود مسلمانوں نے کیے, مروان کے خلاف بھی, ولید کے خلاف بھی, ہشام کے خلاف بھی. یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ حسین کی وجہ سے ہے. دیکھو 20 سال میں کوئی مسلمان زبان سے بھی ایجوکیشن کرنے کو تیار نہیں, اور کربلا کے بعد 60 67 جہاد ہو رہے ہیں, یعنی ہر سال ایک جہاد. تو ہوا کیا مسلمانوں کو؟ ارے کل تک خاموش کیوں بیٹھے تھے, آج جہاد کیوں کر رہے ہو؟ کل تک خاموش اس لیے بیٹھے تھے کہ کسی نے ہمیں مچھلی پکڑنا سکھایا ہی نہ تھا. آج کربلا میں حسین نے ہمیں یہ بھی بتا دیا یزید کو پہچانتے کیسے ہیں, اور یہ بھی بتا دیا کہ یزیدیت کے خلاف جہاد کیسے کیا جاتا. یہی وجہ ہے کہ حسین کے بیٹے چوتھے امام نے کہا کہ میرے بابا نے مقصد پورا کیا, تمہیں تمہارے پیروں پہ کھڑا کر دیا, اب تمہیں ضرورت نہ رہی کہ صرف امام ہی آئے تبھی تم جہاد کرو. اب بس یہ یاد رکھو, کلو ہر دن کربلا و کلو یوم عاشورا. اب یاد رکھو, ہر زمین کربلا, ہر دن عاشورا ہے. وہ کربلا اور عاشورا حسین کے لیے تھا, یہ کربلا اور عاشورا تمہارے لیے ہے کہ اپنی زمین میں پہچانو کربلا کہاں. یاد رکھیے, جہاں یہ دو چیزیں ہوں گی نا, کربلا اور عاشورا, وہاں تیسری چیز آٹومیٹک ہوگی, یعنی یزید. زمین کو پہچانو کربلا, دن کو پہچانو عاشورا ہے, آدمی کو پہچانو کہ اس وقت یزید کون ہے جو حسین نے تمہیں سکھایا, اس پر تمہیں عمل کرنا ہے. مگر اس کے اندر سب آنے کا اعزاز مختار کو حاصل ہے. ابھی آپ نے سنا نا کہ حسین نے پہچنوا دیا, حسین نے بتا دیا. اب اس کے بعد نیکسٹ 60 ایئر میں 67 موومنٹ چلے بنو میاں کے خلاف, مگر فرسٹ کون آ رہا ہے؟ سب سے پہلے کون ہے؟ یہ مختار. یہ کربلا کے جہاد کا پہلا نتیجہ ہمارے سامنے مختار کا موومنٹ چلا. کون مختار؟ مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی, وہ عظیم شخصیت. ہمارے پاس تو دیکھیے ایک اصول بنا بنایا کہ اگر دشمنان اہل بیت کسی شخصیت سے بہت ناراض نظر آئے, سمجھ لیجیے ضرور اس کے پاس محبت اہل بیت ہوگی, تبھی وہ دشمن اہل بیت اس سے ناراض. اتنے ایلیگیشن مختار کے خلاف لگائے گئے, کبھی کہہ دیا کہ مختار نے نبوت کا دعویٰ کیا, کبھی کہہ دیا مختار محمد حنفیہ کی امامت کو مانتے تھے, کبھی کہہ دیا کہ مختار یہ دعویٰ کرتے تھے کہ میرے پاس وحی آتی, کبھی کچھ. یہاں تک کہ بعض ہمارے بعض علماء بھی کنفیوز ہو گئے. مگر جب میں نے مختار نامہ پڑھنا شروع کیا اور اس جملے کو دوہرا دوں, اپنے ددیال و ننیال کی وراثت میں میری والدہ کے ماموں مولانا علی محمد اجلال صاحب اور میرے دادا مرحوم مولانا صفدر مرزا صاحب, جب میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو شروع میں بھی کنفیوز ہو گیا, اس لیے کہ بعض شیعہ علماء کی کتاب میں مختار کے بارے میں کچھ نگیٹو اوپینین آ گئے. کیونکہ اس وقت میری پہلی تقریر مرحوم آیت اللہ خوئی کی تھی اور اس وقت ان کی مرجعیت کا زمانہ تھا, پہلا خط انہیں کو لکھا. جناب مختار کے بارے میں آپ جیسا عظیم مرجع جو علم رجال پر پوری تاریخ شیعہ کا سب سے بڑا حضرتی عالم مانا جاتا, آپ کا کیا نظریہ؟ تو مرحوم آغا خوئی نے جو جواب مجھے دیا, وہی بعد میں ان کی کتاب موجم رجال الحدیث کے اندر بھی چھپا, اس میں مختار کے حالات میں لکھا, کہا کہ مختار کے بارے میں کچھ منفی یا نگیٹو حدیثیں بھی, لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختار نے آل محمد کے دل کو کتنا خوش اور راضی کیا, تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ساری حدیثیں بنو امیہ نے جھوٹی بنائی ہیں. اور مختار اگر کسی وجہ سے گناہگار بھی ہو, اگر کہیں گے, تب بھی فقط یہ خدمت اتنی بڑی اس نے انجام دی ہے کہ اس کے بعد دنیا کا بڑے سے بڑا گناہ خود بخود معاف ہو جاتا کہ خون حسین کا انتقام لیا. اور باقاعدہ تفصیل کے ساتھ آیت اللہ خوئی نے اپنی موجم کے اندر مختار کی تعریف دی. اس کے بعد مجھے حوصلہ ہوا اور میں نے جناب مختار کے حالات پر اسٹڈی شروع کی. عجیب شخصیت سامنے آئی. وقت بہت زیادہ گزر گیا ہے اس لیے صرف ایک بات کہتا ہوں, باقی باتیں کل سے. وہ ایک بات کیا؟ جناب مختار یہ ضرور تھا, یہ جو دشمنان اہل بیت نے ایلیگیشن لگائے تو ایک تو وجہ ضرور تھی کہ واقعہ مختار غیب کے بارے میں بتایا کرتے تھے, کہہ دیتے تھے کل یہ ہونے والا. مثلا آپ جو واقعہ کل سنیں گے, یہ میں غیب کی خبر نہیں دے رہا ہوں, یہ تو جو میری پلاننگ ہے نا اس کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. کل جو آپ واقعہ سنیں گے, کوفے کا مؤلف جو جیل میں ڈالا گیا اور اس جیل میں گیا جس جیل کی پہلی کیریکٹرسٹک یہ بتائی گئی کہ ابن زیاد کی یہ ایسی جیل تھی کہ جو ایک بار اس میں گیا زندہ تو کبھی واپس آ نہیں سکتا. 4,500 شیعان حیدر کرار اس جیل میں تھے, اور یہ جیل کس زمانے میں تھی؟ یہ کربلا سے پہلے بنائی گئی تھی. لیکن دشمنان اہل بیت کا ایک اعتراض اور ہوتا, کیا ہوتا؟ کہ حسین کے جہاد پر حسین کے ماننے والے بھی راضی نہیں, اور کہتے ہیں کہ اگر حسین کے جہاد پر حسین کے خاندان والے اور حسین کے بزرگ بھی ناراض تھے, دلیل کیا لاتے؟ کہتے حسین کے بھائی محمد حنفیہ نہیں گئے کربلا. اب اگر ہمارے بچوں کو ہسٹری بتاؤ تو وہ جواب دے دیں, نہیں بتاؤ تو ٹکرا جائے گا. واقعی بڑا بھائی جا رہا ہے, چھوٹا بھائی کیوں نہیں جا رہا؟ دوسرا اعتراض, جب کربلا کا واقعہ ہوا اس سمے تمار زندہ تھے نہیں گئے کربلا, کمیل زندہ تھے نہیں گئے کربلا, مختار زندہ تھے نہیں گئے کربلا, جناب فضا کے وہ چار بیٹے زندہ تھے نہیں گئے کربلا. اب چکراتے ہم, پہلے ہم کہتے کہ نہیں نہیں یہ زندہ نہیں ہوں گے, مر گئے ہوں گے, کیسے ہو سکتا ہے کہ میسا میں تمار زندہ ہو کربلا نہ جائے؟ مگر یہ تو ہماری اسی سے بھی پروف کہ میسا میں تمار, کمیل, فضا کے بیٹے, مختار, یہ سب کربلا کے ٹائم پر زندہ تھے اور کربلا نہیں تھے. مگر ایک آخری جملہ چھوڑ دیا دشمن اہل بیت, کربلا نہیں گئے, زندہ بھی تھے, مگر یہ تو بتاؤ کہ تھے کہاں؟ یہ ابن زیاد کی اس جیل میں تھے کہ جس میں جو گیا کبھی زندہ تو واپس نہیں آیا. 4,500 وہ پکے اور مخلص شیعہ جس میں کمیل اور میسم جیسا اسٹیٹس رکھنے والے وہ اس جیل میں رکھے گئے تھے. تو کربلا کے وقت دنیا میں خالی 72 نہ تھے اور بھی تھے, مگر ان کو جیل میں رکھا گیا تھا. مختار اس جیل میں بیٹھ کر لوگوں کو بتاتے تھے کہ سنو یہ قید خانہ ٹوٹنے والا ہے, میں بھی رہا ہوں گا تم بھی رہا ہوگا. وہ جب معلم گرفتار ہو کے آیا ہو تو رونے لگا, اے مختار میں نہ کسی لینے میں نہ میں کسی دینے میں, کہا گھبراؤ نہیں یہ سب تو بعد میں چھوٹیں گے, تم تو ایک ہفتے کے اندر چھوڑ دیے جاؤ گے. اب لوگ کہنے لگے کہ مختار وہی آتی غیب کی باتیں کرتے. نہیں نہیں, یہ دنیا کو دھوکا ہو رہا. آل محمد نے اپنے غلاموں کو علم غیب اس طرح سکھایا تھا. لوگ آگے ہم سے کہتے کیا معصوم کے پاس علم غیب تھا؟ ارے پتھر پڑے تمہاری عقل پر, تم معصوم کی بات کرتے ہو, ہم تو قائل ہیں میثم تمار کے پاس علم غیب تھا. غیب کی باتیں بتا کے کہتے حبیب ابن مظاہر کے پاس علم غیب تھا, مختار کے پاس علم غیب تھا. اور کس کہاں سے آیا تھا؟ مولا نے سکھایا تھا. یہ مختار مولا کے وہ شاگرد کہ میثم تمار کے ساتھ دونوں نے مل کر مولا سے ایک ساتھ علم غیب حاصل کیا تھا. رشید حجری, اس کا ان کا تو نام بھی شیعوں نے نہیں سنا, یہ رشید حجری ہی کا واقعہ ہے. یہ تین دوست بہت گہرے تھے, کوفے کے ایک ہی محلے میں رہتے, دو جیل میں ڈال دیے گئے تھے, حبیب بس نکلے تھے اور کربلا آ گئے تھے. حبیب, میسم, رشید, تینوں کے پاس علم غیب تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ حبیب ابن مظاہر اور میسم تمار کوفے کے دشمنان اہل بیت کے محلے سے گزر رہے تھے, الگ الگ ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی. میسم تمار نے حبیب کو دیکھا, محلہ ہے دشمنان اہل بیت کا, میسم نے حبیب کو دیکھا, کہا حبیب میں ایک آدمی کو دیکھ رہا ہوں جس کا پیر ذرا بڑا, مگر حسین کی محبت کے جرم میں اس کی داڑھی کو خون سے سرخ کیا جائے گا اور اس کا کٹا ہوا سر اسی کوفے کی گلیوں میں گھمایا جائے گا. حبیب مسکرائے اور کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ علی کی محبت کے جرم میں ایک آدمی کی زبان کاٹی جائے گی, ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے اور اسے سولی دی جائے گی. یہ کہہ کہ یہ دونوں آگے نکل گئے. رشید حجرین کے تیسرے دوست وہاں سے گزرے. اچھا دشمنان اہل بیت کو کیا پتا یہ کون؟ انہوں نے روکا, کیا پتا ہے؟ ابھی یہاں سے دو ایسے آدمی گزرے ہیں جو غیب کی باتیں بتا رہے تھے, ایسی ایسی باتیں بتا رہے تھے, ایک یہ کہہ رہا تھا دوسرا وہ کہہ رہا تھا, اتنے بڑے جھوٹے تھے. رشید نے کہا اچھا, مگر میسم ایک بات تو کہنا بھول ہی گئے کہ جو آدمی حبیب کا کٹا سر لائے گا اس کو تو سب سے بڑا انعام دیا جائے گا. دشمنان اہل بیت نے کہا لو یہ تو ان سے بھی بڑا جھوٹا نکلا, یہ وہ سمجھ رہے ہیں, کیونکہ وہ جن کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کو تو کلالہ کے معنی بھی نہیں پتا ہوتا, تو ان کی تو سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے کہ علی کے شاگرد کہاں ہوں گے, انہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن یہ علم غیب نہیں تھا, یہ وحی نہیں تھی, مختار علی کے خاص شاگرد ہیں اور میسم میں تمار علی کے خاص شاگرد ہیں اور حبیب ابن مظاہر حسین کے خاص شاگرد ہیں. یہ سارے علوم امامت پہ جو ان کو منتقل کیے گئے تھے, ورنہ ہمارے اجل علماء کرام نے کہا مختار کی عظمت و منزلت میں کوئی شک نہیں, اور اسی سے اندازہ کر لے مختار کی محبت کا کہ 4,500. دیکھیے آج پہلی مجلس تمیزی تھی نا تو ذرا لمبی ہو گئی, مجھے معلوم ہے کہ آپ حضرات اس سے بھی لمبی مجلس سننے کے عادی ہیں, مگر وقت نماز یہ ایک بڑا مسئلہ, اور مسئلہ نہیں ہے یعنی ہمیں برکت ملتی ہے, لیکن میرے لیے مسئلہ میں آپ کے بیان کو اور زیادہ ذرا فاسٹ میٹر کم نہ ہونے پائے, ٹائم جو ہے اس کے اندر ساری باتیں آ جائیں انشاءاللہ. کل سے آج تین چار تمیزی باتوں کی وجہ سے ذرا سی مجلس زیادہ ہو گئی, کل سے انشاءاللہ ایک گھنٹے کے اندر بیان ہوگا. بس یہ آخری جملے سنی, ارے اسی سے مختار کی عظمت کا اندازہ کریں. جتنا اہل بیت کا ماننے والا تھا کہ 4500 شیعہ نے حیدر کرار ابن زیاد کی جیل میں, 4500 ابھی آپ نے سنا نا, اور کل تو آپ دلچسپ واقعات سنیں گے. میثم و مختار کا مکالمہ, مختار اور عمیر اس استاد کا مکالمہ جیل کے اندر. مگر 4500 ہیں, میثم بھی ہے کمیل بھی ہے, لیکن ابن زیاد کو جب ضرورت پڑی شالی کے کسی بہت ہی پکے ماننے والے کو دربار میں بلایا جائے تو اس نے کسی اور کو نہیں بلایا, مختار کو بلایا. جو کہ مختار ان میں سب سے زیادہ علی علی کرتا رہتا, ابن زیاد تک یہ مان رہا ہے کہ 4500 جو سب کے سب ٹاپ آف دا لسٹ شیعہ ہیں, ایک سے ایک سپرلیٹو شیعہ, لیکن کہا مختار ان میں سب سے اہم. یہ سب کی میں بات کر رہا ہوں, کب بلایا تھا مختار کو؟ اب اگر آپ سن سکے تو آخری جملے سنیں. محمد کی بیٹیاں اور نواسیاں قیدی بنا کے ابن زیاد کے دربار میں لا گئی, تاریخ اسلام تف ہے تیرے اوپر. ابو سفیان کا پوتا اور اس کا گورنر تخت حکومت پر بے حیائی اور بھڑائی کے ساتھ سینہ تان کے بیٹھا, اور محمد کی نواسیاں بے مقنع اور چادر کے قیدی بنا کے اس کے پیچھے کھڑی کی گئی. یہ ہے اسلام کی تاریخ, اور یہ بے حیا ابن زیاد اس وقت ناشتہ کر رہا. جملہ سنیے گا جو میری آخری مجلس میں جا کے دوبارہ آئے گا. مولا سجاد نے اللہ سے منت مانی تھی, پروردگارا میرے بابا کا کٹا سر اس کے پاس پہنچا, اور یہ بے حیا ناشتے میں لگا ہے, ایک لمحے کے لیے انہیں توجہ بھی نہیں دے رہا, کہہ رہا پہلے مجھے ناشتہ کرنے دو پھر دیکھوں گا کون آیا. منت مانی تھی خدا بندہ, اسی ابن زیاد کا کٹا سر میرے پاس بھی اس وقت آیا جب میں ناشتہ کر رہا ہوں. نو ربیع الاول کی محفل میں آپ کے واقعہ پورا سنیے گا. مگر جب ناشتے سے فارغ ہوا اور ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ محمد کا گھرانہ قیدی بنا کے لایا گیا, بے حیا کیا کہتا؟ کہتا ابھی بھی میرے دل کو پوری خوشی نہیں ہوئی, کاش کوئی علی علی کرنے والا میرے سامنے آ جائے اور اسے دکھاؤ کہ جس علی کا نام لیتے ہو آ کے دیکھو یہ علی کی بیٹیاں کھڑی, اور پھر وہ جس طرح وہ تڑپے گا علی کی بیٹیوں کو دیکھ کر پھر مجھے مزہ آئے گا. یہ ابن زیاد کہہ رہا, مگر علی والا کہاں ملے؟ کسی نے یاد دلایا ابن زیاد جو سب سے زیادہ علی علی کرتا ہے وہ مختار تو تیری اپنی قید میں ہے, جا کے اس کو بلوا لے. کہا یہ تم نے اچھے آدمی کا نام یاد دلایا, جب بلاؤ کہتا علی 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 علی, آج دیکھے آج آ کے دیکھے یہ علی کی بیٹی ہے. مختار کو قید خانے سے بلایا گیا, یہ قید خانے کی تاریخ کا پہلا واقعہ کہ کسی قیدی کو بلایا جا رہا, یہاں تو جو آیا مر کے ہی گیا. مختار سینہ تان کر تو مجھے ڈرائی لیے بلایا, شو آف پاور کرنے کے لیے بلایا, چنانچہ نہ دائیں دیکھا نہ بائیں, سینہ تان کے آگے بڑھے. ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہو گئے. ابن زیاد کہتا ہے مختار 60 کی عمر, کیا تمہیں دربار کے اتنے آداب بھی نہیں پتا کہ جب امیر کے سامنے جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں؟ مختار نے کہا تو نے ٹھیک کہا, جب میں اپنے امیر کے سامنے جاؤں گا تو سلام کروں گا, لیکن تجھے امیر مانتا کون ہے؟ عام حالات میں ابن زیاد آج بگولا ہوتا, آج تو مزہ لینا ہے نا. اچھا میں نہیں ہوں تیرا امیر, تو بتا پھر کون ہے تیرا امیر؟ کہا مدینے والا میرا آقا حسین. حسین آ جائے تو دیکھنا مختار کتنے آداب کے ساتھ حسین کا احترام کرتا. اچھا ابن زیاد کہتا ہے بڑی محبت ہے حسین سے. اچھا میں بتاتا ہوں, حسین کوفے میں آ گئے ہیں اور میرے مہمان ہیں, اور میری مرضی ہے جس سے چاہے حسین کی ملاقات کراؤں اور جس سے چاہے نہ کراؤں. مختار ملاقات کرنا ہے, حسین کی زیارت کرنا ہے. مختار کو یقین نہیں آ رہا, مگر اتنے اس اسٹائل سے ابن زیاد کہہ رہا کہ مختار بھی گھبرا گئے. ایک مرتبہ ہاتھ جوڑے, مختار کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, پاؤں میں بیڑی ہے, گلے میں توک ہے. یہ تفصیل تو کل آپ سنیں گے, مگر ہتکڑی اور میری ہے. ایک مرتبہ ہاتھ جوڑے, اے ابن زیاد سارا کوفہ جانتا ہے میرے ہاتھ کٹ تو سکتے تھے, آج تک کسی کے آگے میں نے ہاتھ نہیں جوڑے, لیکن اگر میرا آقا حسین تیرا مہمان بنا تو مختار ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا, ایک بار مجھے آقا کی زیارت کرا دے. ابن زیاد مسکرا کے کہتا اچھا میں نے تیری خواہش پوری کی, تیار ہو جا تیرا آقا آنے والا ہے. اب مختار گھبرا کے کبھی ادھر کا دروازہ دیکھے کبھی ادھر کا دروازہ دیکھے, شاید ادھر سے آقا حسین آئے شاید ادھر سے آقا حسین آئے. مگر ہوا کیا, سپاہی آگے بڑھے, ابن زیاد کے تخت کے نیچے سے تشت نکالا جس پہ کپڑا پڑا تھا, مختار کے سامنے یہ تشت رکھ دیا. مختار گھبرا گئے, ابن زیاد میرا آقا کہاں ہے, یہ تشت کیوں آیا ہے؟ کہا غور سے دیکھ. ایک سپاہی آگے بڑھا, تشت پر سے کپڑا ہٹایا, آئے پیشے نگاہ مختار, حسین مظلوم کا کٹا سر. جیسے ہی حسین کا سر دیکھا, پہلا عمل تو وہ کیا جو ہر مومن کرے گا, یعنی حسین کی زیارت پڑی. السلام علیک یا ابا عبد اللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ, اور پھر جوش میں آ کے ہاتھوں کو جھٹکا دیا. ہتکڑی ٹوٹی, ایک سپاہی کی تلوار چھلی, یہ تلوار چلانا چاہتے ہیں, یہ تلوار چلانا چاہتے ہیں. کانوں میں میرے آقا سجاد کی آواز آ گئی, میرا مولا سجاد کہہ رہا ہے مختار یہ کیا غضب کر رہا ہے؟ ارے نگاہیں نیچی کر کے کھڑا ہو جا, تیرے پیچھے محمد کی نواسیا علی اور فاطمہ کی بیٹیا, ارے میری پھوپھیا زینب و کلثوم کھڑی ہے. مختار خبردار, زینب کے کھلے سر پہ نگانا پڑے, نگاہیں نیچی کر لے اے مختار. الا ولعنة الله على اعدائهم اجمعين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خداوندہ مختار کے آل محمد اور حسین مظلوم کے ساتھ اس وفا کا واسطہ, ہم نے سے ہر ایک کو حسین آل محمد اور اسلام کا ایسا ہی وفادار قرار دے. مصائب اہل بیت کے طفیل ماننے والوں خصوصاً جو آج کی مجلس میں ہیں, ان کی ہر مصیبت و پریشانی دور فرما, ہماری ساری دعائیں قبول فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, ظہور امام میں تعجیل فرما. ماتم حسین.